أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناصران و ناصران بر حکومت امیر المومنین موضوع گفتگو ہے اور گروہ ناقصین کے بارے میں بحث تھی ہماری عہد شکن لوگ جنہوں نے بیعت کر کے امیر المومنین کے ساتھ اور پھر عہد شکنی کی بیعت توڑی اور واقعہ جمع الخلق کیا انہوں نے بطور تفصیل نہج البلاغہ میں کلام امیر المومنین میں عہد شکنی اور عہد شکنوں کا تذکرہ ملاحظہ ہوا ہے. اب آتے ہیں اس باس کی طرف, خلاصہ کریں اس ساری باس کا جو ہوا ہے قرآن مجید سے اور نہج البلاغہ سے کہ عہد شکنی کیوں ہوتی ہے, کیا اسباب اور علل و عوامل ہیں اس کے. امیر المومنین کے عہد میں نقض عہد و نقض عہد کے اسباب کیا بنے, کیوں یہ لوگ پہلے بیعت کیوں کی اور پھر توڑی کیوں, اور یہ کہ یہ ماجرا تکرار کیوں ہوتا ہے, یعنی ہر عہد میں زمانے میں ایک طبقہ بنا میں عہد شکن و پیمان شکن کیوں پیدا ہوتا ہے, اسباب نوعی اس کے کیا ہیں. البتہ اس کے اندر کچھ فردی خصوصیات بھی ہیں جو بعض افراد میں ہیں اور بعض دوسروں میں نہیں ہیں, لیکن ہم یہاں پر ان خصوصیات کا جائزہ لیں گے, خصوصاً نہج البلاغہ کے تناظر میں اور قرآن مجید کی آیات کے تناظر میں جو عمومی ہیں. پہلا سبب امیر المومنین علیہ السلام نے بیان یہ کیا ہے کہ ایسے لوگ جو عہد کر کے توڑ دیتے ہیں, عہد شکن ہیں, جب عہد کر رہے ہوتے ہیں تو بھی خالصانہ عہد نہیں کرتے, مخلصانہ عہد نہیں کرتے, ان کے عہد کے بھی پیچھے در حقیقت ان کے مفادات ذاتی یا دنیاوی کار فرما ہوتے ہیں اور وہی انہیں اکساتے ہیں عہد کی طرف. بظاہر مخلصانہ عہد ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ان کے دل میں اخلاص نہیں ہوتا, یعنی عہد کے ساتھ کوئی اخلاص نہیں ہوتا, عہد کو ایک وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے ہیں اپنے پنہانی مقاصد تک پہنچنے کے لیے. فرضاً امیر المومنین کے ساتھ ہی عہد کرنے والے افراد کو اگر ہم دیکھیں, گوناگون طبقات تھے, لیکن جن لوگوں نے عہد شکنی کی و پیمان شکنی کی ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے فقط دنیا کی خاطر یہ کام کیا, اہداف دنیاوی و مقاصد دنیاوی ان کے مد نظر تھے, پیش نظر تھے, اور اس نقطے کو امیر المومنین علیہ السلام نے خود بھی بیان فرمایا ہے اپنی زبان مبارک سے کہ ان لوگوں نے عہد کیا اور انہیں عہد کے مقام و منزلت کا بھی علم تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے عہد شکنی کی ہے. آغاز نہج البلاغہ میں خطبہ سوم میں بنام خطبہ شقشقیہ تیسرے خطبہ میں حضرت نے اسی طبقے کی طرف اشارہ فرمایا اثناء خطبہ میں, فلما نهضت بالامر نكست طائفه ومرقت اخرى وقست اخرون, جب میں نے زمام حکومت سنبھالی اور قیام کیا میں نے حکومت قائم کرنے کے لیے اور عدالت برپا کرنے کے لیے. تب نکست طائفتن، ایک گروہ نے پیمان شکنی کی، وہ مارکت اخرا، دوسرا دین سے ہی خارج ہو گیا، وہ تیسرا قصت آخرون، اور تیسرا وہ طبقہ تھا جنہوں نے ظلم و طغیان کا راستہ اپنایا. کأنہم لم یسمعوا اللہ سبحانہ یقول تلک الدار الآخرہ نجعلہا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. گویا ان لوگوں نے خداوند تبارک و تعالیٰ کا یہ قول نہیں پڑھا، یعنی عمل ان کا یوں بتاتا ہے کہ گویا انہوں نے نہیں پڑھا، نہ آگاہ تھے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک الدار الآخرہ نجعلہا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ دار آخرت و قیامت و مقامات قیامت کے ان لوگوں کے لیے ہیں جو زمین میں برتری و فساد کے طلبکار نہیں ہوتے، یعنی غلبے کے درپے نہیں ہوتے اور فساد برپا نہیں کرنا چاہتے. و عاقبت و انجام و فرجام یہ متقین کے لیے ہے. ذیل میں فرمایا کہ بھلا ایسے نہیں ہیں کہ انہوں نے نہ سنا ہو یہ آیا، یہ مضمون نہ سنا ہو قرآن کا، یا اس جیسی آیات ان کی نظروں سے نہ گزری ہوں. وہ حافظ تھے، خود جاننے والے تھے، دوسروں کو بتانے والے تھے یہ آیات. بلا واللہ لقد سمعوها ووعوها، انہوں نے سنی بھی یہ آیات اور انہیں معلوم بھی تھا، متوجہ بھی تھے ان آیات کی طرف، لیکن ایک بڑی مشکل ان کو درپیش تھی. ولکنہم حلیت الدنیا فی اعینہم وراکہم زبرجہا، دنیا ان کی نظروں میں مزین ہوئی، خوبصورت بنی. وراکہم زبرجہا، اور دنیا کی زرق و برق نے اور آرائش و زینت نے ان کو دھوکے میں رکھا ہے، ورغلایا ہے، دنیا نے ان کو ورغلایا ہے. یہ طبقہ اول سے امیر المومنین کی طرف جب مائل ہوئے، حمایت کی امیر المومنین کی، تو دنیاوی مقاصد کے لیے مائل ہوئے تھے، یہی جو پیمان شکن لوگ تھے، نہ کہ امیر المومنین کو اہل سمجھ کر، حق سمجھ کر و اس مقام کا مستحق سمجھ کر قبول کیا انہوں نے. ایک بات الگ ہے کہ انہوں نے امیر المومنین کو امام نہیں مانا، وہ اپنے الگ داستان ہے. یعنی جو مقام امیر المومنین کا غدیر میں بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کا ذریعے سے اور خداوند تعالیٰ کی جانب سے مقام بیان ہوا، اس مقام کو انہوں نے قبول نہیں کیا. مقام خلیفہ چہارم، مقام خلافت، اور وہ بھی مقام چہارم یا درجہ چہارم پر انہوں نے آ کر امیر المومنین کو خلیفہ مانا. بعض لوگوں نے واقعا دل سے حضرت کو خلیفہ چہارم کے طور پر تسلیم کیا، وہی لوگ جو سابقہ حکومتوں میں زیر ستم تھے، جن کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی تھیں، جن کے حقوق تلف ہوئے تھے، پائمال ہوئے تھے، جن کی حیثیتیں مخدوش ہوئی تھیں، یہ لوگ آئے امیر المومنین کی طرف اور صدق دل سے آئے، لیکن خلیفہ چہارم کے طور پر، نہ امام کے طور پر. یعنی مقام غدیر امیر المومنین کا پھر بھی ان کی نظروں میں نہیں تھا یا سمجھا نہیں تھا انہوں نے. جو کچھ لوگوں نے امیر المومنین کو چنا یا سابقہ خلافتوں کا مقام جو آ رہا تھا، اس کے مطابق انہوں نے سچے دل سے امیر المومنین کو بعنوان خلیفہ قبول کیا. کچھ افراد ایسے تھے جن میں سے اصحاب جمل یا عہد شکن لوگ تھے، جن کی نظروں میں فقط دنیا تھی کہ ہم امیر المومنین کی حمایت کریں گے اور اس حمایت کی بعد میں پاداش لیں گے. لہذا سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں یہ لوگ تھے اور دوسروں کو بھی اکسانے والوں میں سے تھے. دوسرے لوگ بھی آئیں اور آ کر امیر المومنین کی بیعت کریں، چونکہ چند نام اس وقت زبانوں پر تھے کہ ان میں سے کوئی ایک خلیفہ ہو سکتا ہے خلیفہ سیوم کے قتل کے بعد. ان ناموں میں اہم ترین نام وہی تھے جو خلیفہ دوم کی شورا میں جو افراد موجود تھے اس وقت، یہ افراد اکثر ان میں سے خلیفہ سیوم کے علاوہ باقی سارے موجود تھے. یہ نام سر فہرست تھے اور بعض کے لیے کوششیں بھی ہو رہی تھیں امیر المومنین کے بجائے ان کو خلیفہ نامزد کیا جائے. لیکن عمومی ماحول ایسا بن چکا تھا مدینے کا بالخصوص, اور بعض علاقے جو مدینے سے رابطے میں تھے ان کے لیے ممکن نہیں تھا اس فضا کے اندر. عمومی رجحان امیر المومنین کی طرف, جیسا حضرت نے خود بیان فرمایا کہ ریوڑ کی طرح لوگ میرے گھر پر آئے, قریب تھا کہ حسنین کچھ لے جاتے. یہ تعبیر بتاتی ہے کہ عمومی ماحول بنا ہوا تھا امیر المومنین کی طرف, بائیں کہ امیر المومنین خود دل سے مائل نہیں تھے اس مقام کو اب قبول کرنے کے لیے. اس کی وجوہات بھی حضرت نے نہج البلاغہ میں متعدد جگہ پر بیان فرمائی ہیں کہ اب میں اس اقتدار کے ذریعے سے عدالت برپا نہیں کر سکتا, یا اب قوم کی حالت یا عوام کی حالت وہ ہو چکی ہے جو بعثت سے قبل تھی. ان یہ وہ معاشرہ نہیں ہے جسے میں اب زمامداری اس کی سنبھالوں اور اس کے ذریعے سے حدود خدا قائم کروں اور نافذ کروں, اور ایسا ہی ہوا, وہ معاشرہ اس قابل نہیں تھا بالآخر. لیکن یہ طبقہ ناقصین عہد شکن فقط دنیاوی مطامع اور اغراض دنیاوی کے لیے امیر المومنین کی طرف آئے. ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ سیوم ہی کے زمانے میں ان میں سے اکثر کو کافی مال و منال نصیب ہوا, فراوان مال و منال نصیب ہوا, خصوصاً یہی سرکردہ دو تین آدمی ان کے, جیسے طلحہ ابن عبید اللہ اور زبیر ابن عوام ہیں, یا یالی ابن امیہ ہے, یا عامر ابن عبداللہ, یا اس قسم کے لوگ, عامر ابن سلمہ غالباً, اس قسم کے افراد جو سرگروہ تھے یا سرغنے تھے عہد شکنوں کے. اوائل خلافت خلیفہ سیوم میں انہیں بہت کچھ ملا, لیکن تدریجاً خلیفہ کے ارد گرد جو ماحول بنا ہوا تھا یا با نفوذ افراد خلیفہ کے اندر موجود تھے جیسے مروان اور دوسرے افراد, ان کے ساتھ ان کے مفادات ٹکرائے, اور اسی وجہ سے خلیفہ کے قریبی افراد اور ان افراد میں فاصلہ بڑھتا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ خلیفہ کی نسبت بھی یہ بدبین ہوئے. اسی وجہ سے اس شورش میں باقاعدہ انہوں نے فعال کردار ادا کیا, جیسا دو تین جگہ نہج البلاغہ میں یہ مطلب گزرا ہے کہ انہوں نے افراد کو جب دیکھا کہ مثلا مصالحہ ہو رہا ہے, معاملہ ٹھنڈا ہو رہا ہے اور حل ہونے کے قریب ہے, یہی افراد جا کر مزید معاملے کو بگاڑ دیتے, تیش دلاتے طرفین کو, جو بھی طرف مائل ہوتا قبول کرنے پر یا معاملہ حل کرنے پر اس کو دوبارہ بہکاتے جا کر اکساتے. ایک بڑا سبب ان کے اندر یہی تھا. دوسرا یعنی ثروت, ان کی ثروت کا بھی اندازہ بعض نے ذکر کیا ہے کہ کس قدر ان کے پاس امبو ثروت موجود تھی. طلحہ کے پاس اور زبیر کے پاس مختلف شہروں میں ان کے بڑے بڑے محلات تھے, نہ مکانات تھے, بڑے بڑے محلات قیمتی, جو مثلا اس شہر میں چند افراد کے پاس, مالداروں اور ثروت مندوں کے پاس تھے, ان کے پاس مقامات موجود, محلات موجود تھے. بیڑوں کے اور بکریوں کے ریوڑ تھے ان کے فراوان, گھوڑوں کے استبل تھے ان کے, اور اسی طرح بعض علاقوں کا خراج, اس میں اچھا خاصا حصہ ان کو نصیب ہوتا تھا. لیکن خلیفہ کے ساتھ, خلیفہ کے اطرافیوں کی وجہ سے حالات ناگوار ہونے کی بنا پر کدورتیں اور کینے پیدا ہوئے ان کے دلوں میں. لہذا آخری خلیفہ کے سال, آخری حیات کے سالوں میں ان کی نہیں بنی خلیفہ کے ساتھ, لہذا اس شورش میں بھی ان کا دخل تھا. امیر المومنین کی طرف آئے تاکہ ایک تو جو سابقہ ان کے پاس مال و منال موجود تھا, جو مل رہا تھا اور آخری عمر میں خلیفہ کی متاثر ہوا, وہ بحال ہو جائے, بلکہ چونکہ انہوں نے امیر المومنین کو خلیفہ بنانے میں اور لوگوں کو امیر المومنین کی طرف مائل کرنے میں ایک کردار ادا کیا تھا, لہذا اس سے زیادہ کے بھی خواہاں تھے, ثروت اور مال کے لحاظ سے اس سے زیادہ کے خواہاں تھے. انہوں نے کئی ملاقاتیں کی امیر المومنین کے ساتھ خلیفہ بننے کے بعد, اور بعض روایات میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک ملاقات میں یہ دونوں افراد طلحہ و زبیر امیر المومنین کے پاس حاضر ہوئے اور اپنی ضروریات کا تذکرہ کیا. یعنی یہ ذکر کیا کہ ہمارے اخراجات زیادہ ہیں, اور درآمد ہماری کم ہے. واقعاً ان کے اخراجات زیادہ تھے. مثلاً لکھا ہے کہ زبیر کی چار بیویاں تھیں اور وہ بھی چار الگ شہروں میں تھیں. منقوہ دائم, اب دوسری معلوم نہیں کتنی تھی, ان کا ذکر نہیں ہے کہیں پر بھی, لیکن دائم نکاح جن سے تھا اس کا, چار بیویاں اس کی رسمی تھیں اور ہر چار سے اولاد تھی اس کی, ظاہر ہے ان کا خرچہ تھا. اور انہوں نے آ کر شکوہ کیا کہ وہ پورا نہیں ہوتا. امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ یمبو میں میرے کچھ زمین ہے اور کنویں ہیں. یمبو مدینے کے ساتھ ایک علاقہ ہے سرسبز اور زرخیز, اس میں امیر المومنین نے چند کنویں کھودے تھے. وہاں سے کچھ مختصر درآمد امیر المومنین کو ہوتی تھی مدینے کے اطراف میں, مختصر سی, یعنی جو ان کے شاید ایک باغ کے بھی برابر نہیں تھی. امیر المومنین کی ساری ثروت اور زمین و کنویں ملا کے ان کے ایک شہر کی املاک کے برابر بھی نہیں تھی. امیر المومنین نے انہیں کہا کہ اگر واقعاً آپ لوگ تنگ دست ہیں اور بیت المال سے جو کچھ آپ کو ملتا ہے اس سے آپ کا گزر اوقات نہیں ہوتی, تو میں یمبو کی درآمد سے آپ کی مشکل حل کر سکتا ہوں, یعنی اپنی ذاتی درآمد سے آپ کی مشکل حل کر سکتا ہوں. اس پر یہ بہت برہم ہوئے, ناراض ہوئے کہ ہمیں آپ کے ذاتی مال سے کوئی سروکار نہیں ہے, بلکہ ہمیں بیت المال سے ہماری حیثیت اور ہماری شان کے مطابق دیا جائے, جو پہلے تھا اس سے زیادہ دیا جائے. چونکہ پہلے ہماری ایک حیثیت تھی, لیکن آپ کی حمایت کی وجہ سے اور مرکزی کردار ادا کرنے کی وجہ سے ہماری شان بڑھ گئی ہے, لہذا ہمارا استحقاق بیشتر ہے. کیونکہ خلیفہ دوم کے زمانے سے بیت المال کی تقسیم طبقاتیت کی بنیاد پر شروع ہوئی تھی. خلیفہ اول کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. رسول اللہ کے زمانے میں خوب بیت المال نہیں تھا اس طرح سے کہ اگر تھوڑا بہت ہوتا تھا تو وہ بھی برابر سے تقسیم ہو جاتا تھا. خلیفہ اول کے زمانے میں بھی وہی روش رسول اللہ کے زمانے کی قائم رہی, یعنی برابری کی بنیاد پر بیت المال تقسیم ہوتا. اس وقت بھی بیت المال اتنا تھا نہیں خلیفہ اول کے زمانے میں. بیت المال کی درآمد میں اضافہ بھی خلیفہ دوم کے زمانے میں ہوا, چونکہ فتوحات ہوئیں اور بیشتر علاقے, اچھے علاقے زرخیز مسلمانوں نے اپنی قلمرو کا حصہ بنایا, ان کا خراج اور جزیہ آتا تھا اور بیت المال کی درآمد ہوئی فراوان, اور تقسیم بیت المال کے معیارات بھی بدلے اور طبقاتیت کی بنیاد پر بیت المال تقسیم ہونا شروع ہوا. منتہا ان کے معیارات مہاجر اور انصار میں فرق یا اس طرح کے معیارات تھے, بدری اور غیر بدری میں فرق. لیکن خلیفہ سیوم کے زمانے میں آ کر یہ طبقاتیت تقسیم ہو گئی فقط خاندانی روابط کی بنیاد پر, یعنی بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے افراد کو بیشتر درآمد ہوتی تھی. قریش کو اس کے بعد پہلا درجہ بنو امیہ کو تھا, یعنی قریش کا ایک خاص قبیلہ, دوسرا قریش کو تھا, پھر قریش کے بعد دیگر قبائل کی نوبت تھی, اور ظاہر ہے کہ یہ بنو امیہ میں سے نہیں تھے, اس وجہ سے ان کو بنو امیہ کے درجے کے مطابق میسر نہیں تھا مال و منال. امیر المومنین کے زمانے میں آ کر یہ اپنے استحقاق کو جتلانے لگے. اسی طرح طلحہ کے بھی اموال تھے فراوان, لیکن اس سے زیادہ ان کی ضرورت تھی, ثروت اور مال کی طرف ان کی توجہ زیادہ تھی. لہذا آئے ہی امیر المومنین کی طرف اس مفاد دنیاوی کی خاطر تھے. جب دیکھا آ کر کہ مفاد دنیاوی ہمارا پورا نہیں ہو رہا, امیر المومنین سے چند ملاقاتوں کے اندر ہی, سمجھدار لوگ تھے ظاہر ہے, نافہم کجفہم اس معاملے میں نہیں تھے کہ انہیں سمجھ میں نہ آئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, امیر المومنین کی حکومت میں کیا رویہ ہوگا. ایک دو ملاقاتوں میں انہوں نے امیر المومنین کے اطوار و اندازے دیکھے تو فوراً اپنا رویہ بدل لیا انہوں نے. ایک یہی ملاقات تھی جس میں انہوں نے اپنے اخراجات کی کثرت کا ذکر کیا اور امیر المومنین نے یمبو کی درآمد سے ان کی ضروریات پورے کرنے کی بات کی. دوسرا معروف واقعہ کہ پھر آئے امیر المومنین کے پاس اور تقاضا لے کر آئے, اس وقت کوفہ اور بصرہ کی حکومت کا, امیر المومنین نے بیت المال کا چراغ رات کے وقت ان کے لیے بجھا دیا اور گھر سے چراغ منگوا کر روشن کیا. پوچھنے پر انہوں نے یہ پوچھا کہ خوب یہ عمل, اس کی کیا معنی ہے کہ آپ نے ایک چراغ بجھا کے دوسرا چراغ روشن کیا ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ وہ بیت المال کا تھا, اور چونکہ بات ہماری شخصی ذاتی ہو رہی ہے اس وجہ سے بیت المال کا چراغ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس طرح کے چند ایک ملاقاتوں میں اور امیر المومنین کے چند جوابات سے ان کو بخوبی معلوم ہو گیا کہ جن مطامی و جن اغراض کے لیے ہم آئے تھے ان کے قریب وہ یہاں پوری ہونا ممکن نہیں ہے. اس وجہ سے دنیاوی مفادات کے مطابق انہوں نے عہد کیا تھا, اور جب دنیا ان کی پوری نہیں ہو رہی تھی انہوں نے وہ عہد توڑ دیا, اور اس توڑنے میں ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی. دوسری چیز جس کے لیے یہ زیادہ طلبکار تھے اور اپنا استحقاق سمجھتے تھے, ایک طرح کا ذاتی ریاست طلبی تھی ان کے اندر, دنیا پرستی عنوانی کلی ہے, اس دنیا پرستی کے ہی ذیل میں ثروت اندوزی جو اکثر مسلمین مبتلا ہو چکے تھے, خصوصاً فتوحات اسلامی کے نتیجے میں درآمد و غنائم اور خراج و جزیہ جب کثرت سے مرکز کی طرف جانا شروع ہوا, اور اس کا بغیر معیار کے تقسیم کا انداز یا نوازنا شخصیات کو, یہ باعث بنا کہ مسلمان وہی مسلمان جو پہلے اپنا مال رائے خدا میں صرف کرتے تھے اور کسی زمانے میں بھوکے پیاسے رہ کر یہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے تھے, آج فقط ثروت اندوزی میں لگے ہوئے تھے. اور ان میں سے بڑے بڑے نام مجاہدین جنہوں نے رسول اللہ کے زمانے میں کارہائے نمایاں انجام دیے تھے, اور بعد میں رسول اللہ کے بعد بھی حتیٰ خلیفہ دوم کے زمانے تک انہوں نے مخلصانہ و خالصانہ زندگی بسر کی تھی اور کسی قسم کی تمہ ورزی نہیں تھی, لیکن جب بیت المال بھرا اور اس کی تقسیم کا ایک نادرست طریقہ شروع ہوا, ان لوگوں کے اندر ثروت طلبی کا رجحان بڑھا بہت سارے مسلمانوں کے اندر, لہذا اس میں بہت سارے لوگ ڈوب گئے اس ثروت اندوزی میں, اور فقط مال جمع کرنا ان کا ہدف ہوا. ایک دوسری چیز جو بعض میں پیدا ہوئی, ثروت اندوزی اکثر میں پیدا ہوئی, ثروت اندوزی کی صفت اکثر مسلمانوں میں اور برجستہ شخصیات کے اندر یہ صفت ثروت اندوزی تھی. مرحوم علامہ امینی نے کتاب الغدیر میں اس ثروت اندوزی کی تفصیلی فہرستیں درج کی ہیں منابع کے ساتھ, ہر آدمی کی ثروت انہوں نے لکھی ہے کہ مثلا یہی شخصیات ان میں سے برجستہ و نمایاں جب اس دنیا سے جانے لگے, موت کا وقت ان کا آیا تو ان کی ثروت کا حساب کیا گیا, یا ان کے ورثہ میں جب تقسیم کا وقت آیا تو ایک ثروت ایک شخص کی ثروت جو آج کے اعداد و ارکام سے بھی انسان اگر آج کے اعداد و ارکام میں بھی بیان کرے تو بائیں کہ بہت فرق آ چکا ہے اس وقت میں اور آج میں, یعنی اس وقت ایک سکے کی قیمت یا فرض کر لیں ایک درہم کی قیمت آج کے کرنسی کے مطابق یا آج کے رائج سکے کے مطابق بہت زیادہ تھی. ابھی سکہ رائج الوقت ڈی ویلیو ہوا ہے, اس کی حیثیت کم ہوئی ہے, قدر و قیمت پیسوں کی کم ہوئی ہے, اس وجہ سے اعداد و ارکام بڑے ہوئے ہیں. مثلا ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں 10 سال پہلے تک جو ویلیو تھی سکے کی, آج 10 سال بعد کم ہو کے, لہذا فرض کریں کہ اگر 1 کلو گندم کسی نے خریدنی ہے یا 1 کلو گوشت کسی نے خریدنا ہے, یہی 1 کلو گوشت جو پہلے 10 روپے میں ملتا تھا فرض کریں 10-20 سال پہلے, آج 200 روپے میں ملتا ہے. گوشت وہی 1 کلو ہے, گوشت میں مقدار نہیں بڑھی, پیسے کی ارزش اور پیسے کی قیمت کم ہوئی ہے. پہلے 10 روپے کی قیمت آج کے 200 روپے کے برابر تھی, لہذا آج اعداد و ارکام یا ثروت کا جو معیار ہے, کسی زمانے میں لاکھوں پتی کہتے تھے, لاکھوں پتی مثلا ایک بہت مالدار انسان کو کہتے تھے لاکھوں پتی انسان ہے, لیکن یہ بہت مختصر عرصے کے لیے تھا, پھر ختم ہو گیا. لاکھوں پتی کو سرے سے امیروں میں شمار ہی نہیں کرتے لاکھوں پتی انسان, اب کہتے ہیں کروڑوں پتی انسان, یا ابھی کروڑوں پتی بھی نہیں ہے, اربوں پتی انسان, مثلا ارب پتی انسان ہے یہ, یعنی لاکھ کی بھی اہمیت کم ہو گئی ہے اور کروڑ کی بھی اہمیت کم ہو گئی, یہ معاملہ اربوں تک جا پہنچا ہے. آج اتنا سکہ ڈاؤن ہونے کے بعد, ڈی ویلیو ہونے کے بعد یہاں تک پہنچا ہے کہ ثروت اربوں کے پیمانے میں ناپی جاتی ہے. آج 1400 سال پہلے اگر ملینز اور ارب اور کھرب کی بات ہو تو خود اندازہ انسان لگا لے کہ اس وقت ثروت کتنی تھی ان کی, کہ آج کے ڈی ویلیو کرنسی کے معیار کے مطابق بھی اگر ہم اس کو تولیں یا بیان کریں تو مثلا اربوں ریال لاکھوں ریال درہم, معاف کرنا, لاکھوں درہم اور لاکھوں دینار یا اربوں دینار ایک ایک شخصیت کی ملکیت میں موجود تھے. اس کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ ثروت انہوں نے جمع کی تھی. ثروت اندوزی کا ایک جنون طاری ہو گیا تھا, گویا سب کو چھوڑ چھاڑ کے انہوں نے اپنی زندگی کا ہم و غم فقط ثروت اندوزی کو بنا لیا تھا. یہ اکثر میں یہ بیماری پیدا ہوئی. شہید صدر رضوان اللہ تعالی علیہ نے یہ تحلیل بیان کی ہے کہ جب اسلامی قلمرو پھیلی ہے, اس اسلامی قلمرو پھیلنے میں فتوحات, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ از نظر جغرافیائی اسلامی سلطنت بہت پھیلی ہے, یعنی جغرافیائی زمینی کے لحاظ سے بہت پھیلی ہے, لیکن جغرافیائی ارزشی و جغرافیائی اقدار کے لحاظ سے سمٹ گئی تھی سلطنت اسلامی. رسول اللہ کے زمانے میں جغرافیائی لحاظ سے بہت محدود مساحت یا رقبہ تھا اسلامی سلطنت کا, چند کلومیٹر پر آپ کہہ سکتے ہیں, شاید چند سو کلومیٹر تک بھی نہ پہنچے, چند کلومیٹر تک شاید تھا آغاز میں مدینے میں, پھر بڑھتا بڑھتا مکہ اور یمن اور اطراف کے چاند علاقے شامل ہوئے رسول اللہ کے زمانے میں قلمرو اسلام مملکت اسلامی میں. لیکن یہی قلمرو بعد میں جغرافیائی اور زمینی طور پر اتنی پھیلی کہ اس کے اندر سورج طلوع نہیں, سورج غروب نہیں ہوتا تھا, یعنی ایک مملکت اسلامیہ کے ایک کونے میں سورج غروب ہوتا تھا, دوسرے میں طلوع ہو جاتا تھا, اس قدر اس کی وسعتیں پھیلی. لیکن رسول اللہ کی مختصر مختصر قلمرو میں محدود رقبے کے اندر, قائم حکومت کے اندر اس قدر عالی اقدار موجود تھیں اور ویلیوز موجود تھیں کہ پوری دنیا میں اس کا نمونہ نہیں ملتا. ویلیوز کے لحاظ سے بہت وسیع اور بہت عظیم حکومت رسول اللہ نے قائم کی. انہی لوگوں کا کردار یہ جو بعد میں ان آفتوں میں مبتلا ہوئے, یہی اس وقت با اقدار لوگ تھے, یہی اس وقت با کردار لوگ تھے. لیکن بعد میں جو زمینی قلمرو پھیلی, اقدار کے لحاظ سے یہ مملکت اور یہ سلطنت اور امپراتوری سمٹتی گئی, اور اقدار کے بجائے اب دوسری چیزیں, اقتدار یا دوسرے مسائل حاکم ہوئے. اور ہوتا بھی ہے جب فتوحات کا اس طرح سے ایک طریقہ کار شروع ہو جائے کہ فقط زمینیں ہم نے فتح کرنی ہے اور انسانوں کو ہلکا بگوش اسلام کرنا ہے, تو شہید مرحوم شہید صدر مثال دیتے ہیں اس کے لیے کہ یہ ایک سیلابی حالت ہوتی ہے, یعنی لشکر اسلام کی ایک سیلابی حالت تھی, سیلاب کی طرح بڑھتا ہے آگے اور نئی زمینوں کو مسخر کرتا جاتا ہے یہ سیلابی ریلا, لیکن سیلابی ریلے ہمیشہ جہاں سے گزرتے ہیں پیچھے ویرانی ایجاد کر کے جاتے ہیں, فصلیں تباہ کر جاتے ہیں, مکان گرا جاتے ہیں, اگرچہ اگلی زمینوں کو تسخیر کرتے ہیں لیکن پچھلی زمینوں کو ویران کر جاتے ہیں, وہاں کی آبادیوں کو خراب کر جاتے ہیں. لہذا سیلابی حالت کی فتوحات میں ہمیشہ یوں ہوتا ہے کہ آگے قلمرو بڑھتی جاتی ہے لیکن پچھلے زمین کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی, جیسے سیلاب پیچھے کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا, سیلابی ریلے کی ساری دید و نگاہ اور رجحان سارا آگے کی طرف ہوتا ہے, وہ صرف آگے بڑھتا ہے, پیچھے سنبھالتا نہیں ہے کچھ بھی کہ جہاں سے گزر کے جا رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے. یہ ایک سیلابی حالت تھی اس وقت فتوحات کی, اور جن سرزمینوں کو فتح کرتے تھے یا مفتوحہ پہلے سے جو زمینیں تھیں یا حتیٰ رسول اللہ کے زمانے سے جو قلمرو موجود تھی, اس کے اندر کیا ہو رہا ہے, یہ اس وقت مثلا جہادی دنوں میں یا فتوحات کے دنوں میں ان چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. از جملہ اس کا نقصان یہی ہوا, جب قدریں کم ہوئیں اور قدروں کی جگہ پر دوسرے معیارات جب آنے لگے تو اس کی جگہ ثروت اندوزی سب سے بڑا موزلا و سب سے بڑی مشکل بن کر کھڑی ہوئی معاشرہ اسلامی کے اندر. اسی کو ہم آج انقلاب اسلامی میں بھی مشاہدہ کر رہے ہیں. انقلاب اسلامی جو خالصتاً اقدار کی بنیاد پر تھا, انقلاب اسلامی انقلاب تھا, آغاز اس کا اسلام کی بنیاد پر تھا, وہ اقدار کی بنیاد پر تھا, نہ دنیاوی مسائل کی وجہ سے. اگرچہ اپنی اپنی تحلیلیں ہیں سب کی کہ انقلاب کیوں, مثلا بعضوں نے کہا کہ شاہ نے مہنگائی بہت کر دی تھی اور لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں دستیاب نہیں تھیں اور مہنگائی کے خلاف ایک شورش تھی اور اس طرح کے مسائل, لیکن دور از واقعیت ہیں, بلا بغیر کسی سند و مدرک کے ہیں. حقیقت یہ تھی کہ خوب سب کچھ تھا لوگوں کے پاس, اس طرح سے تنگی نہیں تھی. شاید آج مہنگائی کہیں زیادہ ہے شاہ کے زمانے سے, بلکہ بعض یاد بھی کرتے ہیں ایسے کہ شاہ کے زمانے کو، کہ اس وقت ہمیں ہر چیز اتنے ریال میں ملتی تھی، آج جو مثلا سینکڑوں تومانوں میں ملتی ہے وہ چند ریال میں چیز ملتی تھی وہاں۔ مہنگائی کے خلاف شورش نہیں تھی، نہ ہی اقتصادی حالات نہ ہی اجتماعی حالات، مشکل یہاں پر اور تھی۔ لہذا راہبر بھی روحانیت، مرجع تقلید، اور نعرے بھی سارے انقلابی اسلامی تھے، یعنی در حقیقت ایک نظریاتی اور آئیڈیولوجک انقلاب تھا، نہ سوشل انقلاب نہیں تھا، یہ آئیڈیولوجک انقلاب تھا جس کے پیش نظر ایک نظریہ تھا اور ایک نظریے کے خلاف تھا۔ لیکن یہی انقلاب اوائل میں جنگ کے زمانے تک اقدار کی حکومت تھی اس انقلاب کے اندر، بعد میں جب جنگ کا زمانہ ختم ہوا اور تھوڑا تثبیت کا زمانہ آیا، آرام اور صلح کا زمانہ آیا، جس کو باقاعدہ رسم حکومت کی طرف سے سازندگی کا زمانہ قرار دیا گیا، یعنی اب دوبارہ ایران کی آبادکاری کا زمانہ جب آیا، بہت سارے لوگ جو اس زمانے میں اقدار کے علم بردار تھے وہ بعد میں اقتدار کے علم بردار بن گئے، ان کا ہم و غم ثروت اندوزی ہو گیا۔ لہذا ابھی ثروت کے لحاظ سے اگر دیکھیں انہی افراد کو جو انقلابی تھے اور انقلاب کے پیش رو ایک طرح سے سمجھے جاتے تھے اور اپنے گھر سے آ کر انقلاب کے لیے خرچ کرتے تھے، آج ان کی ثروت محاسبہ نہیں ہو سکتی، اس قدر عظیم انبار ثروت کے ان کے موجود ہیں۔ ہوتا ہے ہمیشہ کہ جب بھی کسی قلمرو کے اندر سیلابی حالت کے ساتھ آگے بڑھیں وہ پیچھے نہ توجہ کریں، پیچھے ویرانیاں ایجاد ہوتی ہیں۔ یہ شہید صدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی تحلیل تھی ان فتوحات کے بارے میں، جنہوں نے پیچھے جو ویرانی ایجاد کی وہ یہ تھی کہ ان مجاہدین و مبارزین کے اندر ثروت اندوزی کا رجحان بڑھ گیا۔ دوسرا نقطہ ان کے اندر ریاست طلبی تھی، اقتدار پسندی، پیمان شکن افراد کے اندر دوسرا نقطہ اضافہ، یا جس کی وجہ سے آئے پہلے امیر المومنین کی بیعت کی اور دیکھا کہ یہ ہدف پورا نہیں ہوتا یہاں پر، وہ ریاست طلبی تھی اور اقتدار پسندی، اقتدار کے خواہاں تھے یہ لوگ۔ باقاعدہ اس کا اظہار بھی کیا انہوں نے، امیر المومنین کی اقتدار میں شراکت کے لیے انہوں نے اظہار بھی کیا۔ نہج البلاغہ میں ایک خطبے کے ضمن میں حضرت نے ان کے شبہ کا جواب بھی دیا ہے۔ اعتراض ان کا یہ تھا کہ ہمیں آپ نے اقتدار میں شریک نہیں رکھا، ہم نے آپ کی حمایت کی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، لوگوں کو مائل کیا، لیکن آپ نے ہمیں اقتدار میں شریک نہیں رکھا۔ بظاہر یہ کہا کہ آپ مملکت سے مربوط امور میں ہم سے مشورہ نہیں لیتے، ہمیں پوچھتے نہیں ہیں آپ۔ خوب حضرت نے جواب دیا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نہ آپ سے پوچھتا ہوں نہ دوسروں سے پوچھتا ہوں، البتہ اگر ضرورت پڑتی ہے مجھے، جو معاملہ میری فہم سے باہر ہے، نہیں مجھے سمجھ میں آتا، تو میں پوچھوں گا، لیکن ضروری نہیں کہ صرف آپ سے پوچھوں گا، سب سے پوچھوں گا۔ اس لحاظ سے تم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ابھی مجھے نہ آپ کی ضرورت ہے اور نہ آپ کے علاوہ کسی اور کی ضرورت ہے کہ میں اس سے مشورہ کروں۔ یہ درحقیقت اشارہ تھا اقتدار میں شراکت کا، کہ مجھے اقتدار میں، ہمیں اقتدار میں آپ شریک کریں۔ خوب ہیں ایسے اقتدار طلب لوگ، کسی وقت بھی حمایت کرتے ہیں، آ کر اقتدار کی شراکت میں جب دیکھتے ہیں کہ اقتدار نہیں دے رہا یا شریک شراکت نہیں ہے یا اس سے بھی زیادہ کے خواہاں ہیں، خلاف ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی امور میں بھی ہے، دینی اور مذہبی امور میں بھی ہے، انقلاب اسلامی میں بھی یہ تکرار ہوا۔ بہت سارے ایسے انقلابی بڑی شخصیات موجود تھیں جو رہبری میں یا اقتدار میں شراکت کی خواہاں تھیں۔ جب انقلاب کامیاب ہوا اور حضرت امام و عنوان راہبر و ولی فقیہ منتخب ہوئے، اور خصوصاً امام کے بعد کے لیے جب انتخاب ہوا، تو وہی افراد جو فقط لیڈری اور راہبری کے لیے انقلاب کے اندر شریک تھے وہ کنارہ کش ہو گئے، اور بلکہ مخالف ہو گئے، ابھی تک مخالف ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا۔ ولایت فقیہ کے بارے میں ولایت فقہا کا نظریہ پیش کیا انہوں نے، اور من گڑت دلیلوں سے کہ روایتوں میں من کان من الفقہا ہے، من کان من الفقہا، یہ آج کل بچے بچے کی زبان پہ چڑھا دیا انہوں نے کہ روایت کے اندر من کان من الفقیہ نہیں ہے، من کان من الفقہا ہے۔ اور اتفاق سے شبہ پیدا کرنے والے خود عرب بھی ہیں، عربی دان بھی ہیں، اور مدعی ہیں علم و فاضل کے بھی ہیں، کہ من کان من الفقہا، اس من کو کس طرح معنی کرتے ہیں۔ من کانا من الفقہا. بالے بیانیہ کے لیے قرینہ ہونا چاہیے نا, بیانیہ اس وقت ہوتا ہے پہلے کوئی ابہام ہو پھر آگے بیانیہ آتا ہے. بالے قرینہ ہونا چاہیے نا, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مدعی علم و فاضل بھی ہیں اور ایک سادہ سی حدیث کے ترجمے سے بھی عاجز ہیں. اور کس چیز نے کور کیا, عربیت بھی بلا دی, وہ صرف و نحو بھی بلا دی, وہ سیوطی و مغنی بھی بھول گئی, سب کی سب اقتدار کے نشے نے کہ ہم اقتدار میں آنا چاہتے ہیں, لہذا وہ ساری چیزیں بھول گئے, فراموش کر گئے, جو دوسروں کو پڑھائی ہیں خود انہوں نے پڑھی ہیں, جب خود اپنی باری آئی ہے تو بھول گئے ہیں. ذیل میں عدالت کی باس میں آئے گا یہ مطلب کہ عدالت سب کو پسند ہے بشرطی کہ عدالت سے مفاد پورا ہوتا ہو, ورنہ عدالت سے بری چیز کوئی نہیں ہے. امیر المومنین نے بھی فرمایا کہ عدالت بہت اچھی چیز ہے جب تک انسان کے کام آئے, ورنہ عدالت برداشت نہیں کرتے لوگ. خوب یہ انقلاب اسلامی میں بھی ہوا, بہت سارے اقتدار پسند لوگ, اقتدار خواہ لوگ, اقتدار میں شراکت کے مدعی آئے انقلاب اوائل میں, انقلاب میں کہ ہمیں کچھ ملے گا بالآخر یہاں سے, جب دیکھا نہیں ہے کچھ بھی, گنجائش ہی نہیں ہے, پہلے نمبر پر تو بالکل نہیں ہے, دوسرے نمبر پر بھی نہیں ہے اور دور تک نہیں ہے, بلکہ ہماری عمر میں اصلا شاید نوبت نہ پہنچے ہم تک, وہیں سے اپنا راستہ الگ کر لیا, پیمان شکنی کی, عہد شکنی کی ان لوگوں نے. ان کے اندر اقتدار طلبی پیدا کیسے ہوئی, اب توجہ فرمائیں یہاں کہ یہ افراد خصوصاً پیمان شکن اصحاب جمل اور یہ دو بڑی شخصیتیں اس زمانے کی اور آج تک مسلمانوں کے اندر بڑے دو بڑے نام ہیں طلحہ اور زبیر, آپس میں بھی ہم فکر نہیں ہیں, یہ نہیں کہ ایک تفکر کے مالک ہیں دونوں, نہ الگ الگ ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ دشمنی مشترک ان کی امیر المومنین کے ساتھ اس وجہ سے کہ دونوں اپنی ذات کے لیے ایک ہی بات طلب کر رہے ہیں, لیکن آپس میں ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے, ہرگز قبول نہیں کرتے, 180 درجے ایک دوسرے سے جدا ہیں. قدر مشترک تنہا ان کے اندر یہ ہے کہ اپنے راہ میں امیر المومنین کو مانے اور رکاوٹ سمجھتے ہیں, اس وجہ سے مل گئے ہیں آپس میں. بقول ایک شاعر کے جو اس کاموں کے لیے وحدتیں ایجاد ہوتی ہیں, کبھی کبھی سیاسی طور پر چاند افراد جو آگ اور پانی کی طرح ہوتے ہیں ایک دوسرے کے کفر کے قائل ہیں, وہ کبھی کبھی مل بیٹھتے ہیں آپس میں. اس کو ایک شاعر نے بہت خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے کہ نشیب میں ذروں کو مشتعل پا کر بلندیوں پہ سیاہ و سفید مل ہی گئے, یعنی بسا اوقات ہوتا ہے کہ بلندیوں پہ سیاہ و سفید ہوتے ہیں آگ اور پانی, نشیب میں ذروں کو مشتعل پا کر, یعنی بسا اوقات نشیب میں یعنی محروم لوگ عوام طبقہ جب مشتعل ہو جاتا ہے تو بلندیوں پہ سیاہ و سفید آپس میں گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں, یعنی سیاہی اور سفیدی جو ضد ہے تضاد ہے, جب زدین کی مثال دی جاتی ہے تو کہتے ہیں سیاہی اور سفیدی جو ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے, لیکن جب حالات ناگوار ہو جائیں, جب نشیب میں ذرے متلاطم ہو جائیں تو بلندیوں پہ سیاہ و سفید آپس میں مل جاتے ہیں. یہ خوب یہ سیاہ و سفید آپس میں مل گئے, چونکہ نشیب میں ذروں کو مشتعل پا کر بلندیوں پہ سیاہ و سفید مل ہی گئے. ان کے اندر حصے ریاست طلبی پیدا کیسے ہوئی, آغاز میں نہیں تھی. امیر المومنین علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ خصوصاً زبیر کے بارے میں کہ یہ ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ تھے, منا اہل البیت ما زال الزبیر منا اہل البیت, زبیر دائماً ہمیشہ ہمارے ساتھ تھے, شمار ہی ان کا اہل بیت کے ساتھ ہوتا تھا, زبیر کا نام ہی یعنی حامی امیر المومنین. یہ بھی خطبہ شکشکیہ میں امیر المومنین نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے, حضرت نے جو شکوہ کیا شورا کا, فیال اللہ والے شورا, خدا کی دہائی اس شورا کے ہاتھوں, کیا مشکل تھی شورا میں, خوب زیادہ سے زیادہ آپ کو اقتدار نہیں ملا, آپ کو اور مشکل کیا تھی, نہ حقیقت میں امیر المومنین کی شخصیت کشی کے لیے و امیر المومنین کی شخصیت شکنی کے لیے یہ شورا نے بہت اہم رول ادا کیا ہے, اور اس شورا کے اندر بہت سارے عناصر و عوامل کار فرما ہیں جو بعد میں مؤثر ثابت ہوئے, بعد کے حالات انہی عوامل اور اسباب کا نتیجہ تھے, اس شورا کے اندر ساری جڑیں موجود ہیں. اس لیے امیر المومنین نے سب سے زیادہ گلا و شکوہ شورا کا کیا، نہ اس وجہ سے کہ مجھے انتخاب نہیں کیا، وہ تو آپ کو پیشکش کی انہوں نے، آپ نے خود نہیں قبول کیا، ورنہ شورا کی طرف سے تو پیشکش تھی، شورا مائل تھی ان کو انتخاب کرنے پر. بہت ظرافت سے یہ کام ہوا، شورا کا تشکیل دینا، اور پھر اس کے بعد شورا میں سے ہی ایک آدمی کو خلیفہ بنانا. جتنی بھی حوادث بعد میں رونما ہوئے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کے معلول تھے، نتیجہ تھے اسی شورا بنانے کا. اول یہ کہ یہ افراد شاید ان کو کبھی گمان بھی نہ ہوتا، بلکہ واقعیت ایسی تھی کہ نہیں تھا کبھی ان کے، خود اپنے بارے میں بھی امیر المومنین کی موجودگی میں یا دوسرے اپنے سے برتر و بہتر افراد کی موجودگی میں ان کے ذہنوں میں کبھی بھی یہ تصور نہیں تھا کہ ہم ایک دن مثلا خلافت کے لائق ہوں گے یا مدعی خلافت بن جائیں یہ لوگ. شورا میں ان کو انتخاب کیا گیا، اور شورا بھی بڑی ظرافت سے انتخاب کی گئی، جس طرح سے تعادل، عدم تعادل شورا میں جو تھا، افراد ڈھانچہ شورا کا جو بنا، اگر اس میں غور کریں روابط، رشتے، تعلقات اور ہمدردیاں، تو بہت ہی دلچسپ شورا بنی ہے، بڑی چالاکی کے ساتھ بنائی گئی ہے یہ شورا. ایک تو یہ کہ چھ افراد کی شورا بنی اور یہ تاثر دیا گیا کہ انہی چھ میں سے ایک خلیفہ ہو، یعنی باہر سے نہیں کوئی ہو سکتا، یہ افراد ہوں. ان چھ کے چھ افراد کے اندر در حقیقت اقتدار کی سوئی ہوئی حس بیدار کرنا ہے. مثلا فرض کر لیں کہ ایک آدمی عام حوزے میں ہے، درس پڑھاتا ہے، اس کو کسی چیز سے سروکار نہیں ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے، جس کام میں مشغول ہے لگا ہوا ہے اپنے کام میں. کوئی شورا بنتی ہے، شورا مجتہدین مثلا، شورا مرجعیت بنتی ہے، اور یہ کہنے کے لیے کہ ان چھ میں سے کسی ایک کو مرجع تقلید بنایا جائے، اور چھ افراد کو نامزد کیا جاتا ہے، پھر ان میں سے کسی ایک کو طے کر کے انتخاب کر لیا جاتا ہے. خوب، جس کا انتخاب ہو گیا وہ تو ہو گیا، وہ ہو گیا مرجع، اپنے مقصود تک پہنچ گیا یا دوسرے اپنے مقصود تک پہنچ گئے. لیکن جو نہیں بنے، یوں نہیں کہ یہ واپس اب اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، بلکہ ان کے اندر سوئی ہوئی، یا پہلے تھی نہیں اب حس پیدا ہو گئی ہے، اگر تھی سوئی ہوئی حس تھی وہ بیدار کر دی گئی ہے، وہ جگا دی گئی ہے. یعنی ان کو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ آپ بھی استحقاق رکھتے ہیں، آپ کے اندر بھی صلاحیت موجود ہے، آپ بھی اس مقام کے لائق ہیں، لیکن مصلحت کی وجہ سے اس وقت فلاں آدمی کو ترجیح دی گئی ہے آپ پر، لیکن آپ بھی پیچھے نہیں ہیں، دوسرے نمبر پہ نہیں ہیں، پہلے نمبر کے افراد میں سے آپ بھی ہیں. بعض اوقات کسی کو اگر وسوسہ کرنا ہو، خود جا کر آپ سامنے اس کے کہہ دیں، آگا آپ ماشاءاللہ دوسروں سے کم نہیں ہیں، جیسے ہے یہاں چاپلوس جاتے ہیں کسی بھی مولانا کے پاس، جا کے بیٹھ کے ان کو کہیں گے کہ آپ مرجعیت میں کسی سے کم نہیں ہیں، موجودہ مراجع میں سے آپ کے فتاوی سب سے دقیق ہیں، آپ کے نظریات، چونکہ آج کل پڑھنے کے لیے طلبہ تھوڑے جاتے ہیں، دوسرے کاموں کے لیے زیادہ جاتے ہیں درسوں میں، اور جا کر کسی استاد کو اس طرح سے ہوا بھریں مثلا اپنے استاد کو کہ ہم عرصے سے آپ کے درس میں آ رہے ہیں، جو نظریات آپ کے ہیں وہ پورے حوزے میں کسی کے نہیں ہیں، آپ کے نظریات فوق العادہ ہیں اور تمام سے بڑھ کر ہیں، وہ برتر ہیں اور بڑی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہیں، آپ کے نظریات سے بڑا انقلاب برپا ہو سکتا ہے. یعنی ایک شخص جو اس وادی میں نہیں ہے، آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ حس بیدار کرنا، اس کے اندر یہ حس پیدا کرنا، جاگ جاتی ہے انسان کے اندر، انسان ہے بالآخر، کتنا ہی اچھا انسان ہو، کتنا ہی پاک پرہیزگار کیوں نہ ہو، کسی کے اکسانے سے اس کے اندر حس پیدا ہو جاتی ہے. مثلا اگر آپ ایسا انسان جس کے اندر رغبت نہیں ہے، فرض کریں بعض لوگ ہیں جن کو کوئی رغبت نہیں ہے، فرض کریں شادی نہیں کرنا چاہتا، ایک انسان کہتا ہے میں پڑھوں گا ابھی، وہ شادی نہیں کرتا ہوں، میں پڑھ کے مجتہد بن کے میں پھر شادی کروں گا. خب آپ اس کے پاس جائیں، نہ کہیں شادی کرو شادی، یہ نہ کہیں اس کو، چونکہ وہ ہٹ درمی پہ اتر آئے گا، پھر قسم کھا لے گا میں کبھی بھی نہیں کرتا. آپ اس کے سامنے یہ بات نہ کریں، آپ فقط جا کے روز تذکرے کریں شادی کے، آج فلاں کی شادی ہے، بڑی زبردست شادی ہوئی ہے، اس میں بڑا شادی کے بعد بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے, شادی کے بعد اتنی اس کو برکتیں نصیب ہوئی ہیں, یہ روز کسی کے کسی نہ کسی کا قصہ اس کے سامنے چھیڑ دیں, اس کے اندر وہ مری ہوئی حس پیدا ہو جائے گی. یا آپ فرض کریں ایک شخص سے کہتے ہیں میں نہیں کرتا شادی, روز ایک عورت کی تصویر دکھائیں اس کو, خوب چند دنوں میں خود آپ سے مطالبہ کرے گا کہ ڈھونڈو میرے لیے کوئی, چونکہ آپ نے مری ہوئی حیثیت اس کے اندر بیدار کر دیا. پہلے مری ہوئی تھی, اس نے دبائی ہوئی تھی, اپنا قابو پایا ہوا تھا, اس نے قابو میں تھی, لیکن آپ نے اکسا دیا, بڑکا دیا اس کو. جب بڑکا دیا ہے اب وہ اس کا خواہش مند بھی ہے, خواہاں بھی ہے اس کا, آگے بھی آئے گا وہ شخص. بے شک نااہل ترین انسان کو اگر اس کے ساتھ یہ حربہ آپ استعمال کریں, یہ ہوتا ہے. ہمیں یاد ہے مدرسے میں ایک بزرگوار, ابھی ہیں موجود ہیں, وہ حوزے میں نہیں ہیں, چلے گئے ہیں حوزے سے, پاکستان میں مدرسے میں جیسے طلبہ ہوتے ہیں ہاسٹل میں آپس میں ایک ہنسی مذاق, اور طلبہ کا ایک خاص اپنا خوابگاہوں کا یا ہاسٹلوں کا ایک ہوتا ہے ماحول, اس کے مطابق ان کے ساتھ ایک دن مذاق کیا. مثلا کوئی جشن کے دن تھا یا رات تھی, اس جشن کے دن انہیں مثلا ایک شخصیت بنایا بڑی, مثلا فرض کریں ایک بڑا عالم, ایک صاحب حیثیت آدمی, تنظم تنزیہ طور پر, اور مثلا سٹیج لگایا, اس کے اوپر بٹھایا اور انہیں ریاست دی اور سارا. وہ صبح اٹھے تو وہ واقعی رئیس تھے, انہوں نے جا کر باورچی خانے میں آرڈر صادر کرنا شروع کر دیے اور دوسرے سارے کاموں پہ انہوں نے کنٹرول, یعنی رات کو مذاق کیا تھا ان کے ساتھ, صبح وہ واقعی رئیس تھے. اب سب کو مشکل یہ پڑ گئی کہ ان کو اس خمار سے باہر کیسے لائیں. یہ ہوتا ہے, ان کے اندر ایک مری ہوئی حس پہلے سے موجود تھی, آپ نے شوخی کی, وہ حس اس کے اندر پیدا ہوگی. آپ مذاق مذاق میں کسی کو بھی کہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں, آپ بہت اہل ہیں, آپ سے بہتر خطیب کوئی بھی نہیں ہے, وہ واقعی خطیب بن جاتا ہے, وہ کہتا ہے مجھ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے. یہ حرکت ہوئی شورا کے اندر. مشکل یہ تھی کہ ایسے افراد شاید اگر شورا نہ بنتی آخر عمر تک ان کے اندر یہ حوث پیدا نہ ہوتی اقتدار کی, یا اپنے آپ کو نہ لاتے اس وادی میں اور دوسرے کسی میدان میں چلے جاتے. لیکن شورا کا عز بنانے کے معنی, شورا کا عز بنا کر کہا گیا کہ یہی چھ ہیں کل جہان اسلام میں, یہ چھ شخصیات ہیں, انہی چھ میں سے کوئی بنے, اور جب تک باہر پہرا لگایا گیا, مسلح گارڈ بار کھڑے کیے گئے کہ اگر وقت دیا گیا کہ اگر اتنے وقت کے اندر اندر انہوں نے اپنے میں سے ایک خلیفہ نہیں بنایا تو سب کو قتل کر دی. خب اب ان کے اندر چھ کے اندر وہاں پر ظاہر چھ کے چھ مدعی ہیں, اگر خود پہلے ادعا نہیں بھی تھا تو حس پیدا ہو گئی ہے کہ میں اہل تھا تو مجھے اس شورا میں روکن رکھا گیا. خب ہر چند اس نوبت میں مجھے نہیں بنایا گیا, خلیفہ اسے وہ منتخب ہو گئے, لیکن جن کو نہیں بنایا گیا وہ اب اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھتے تھے. یہ باعث بنا کہ ان کے اندر حس اقتدار وہاں سے بیدار ہوئی, اور بیدار ہوتے ہوتے قوی سے قوی تار ہوتی گئی. خلیفہ سیوم کے ساتھ بھی ان کی مشکل کا ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ یہ اب اپنے آپ کو خلیفہ کے برابر کا انسان سمجھتے تھے. آخری عمر, خلیفہ کی آخری عمر میں خلیفہ کے ساتھ انبن ہوئی اکثر کی, ان میں سے شورا کے ارکان میں سے ایک یا دو کے علاوہ اکثر خلیفہ کے خلاف ہو گئے, خلیفہ سیوم کے بھی جس کو خود انہوں نے انتخاب کیا تھا, جس کو رائے دی تھی انہوں نے, انہی کے خلاف ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ خود مدعی تھے اپنی حکومت یا اپنی امامت و خلافت کے مدعی تھے. بھرپور موقع ان کو ملا خلیفہ سیوم کے قتل کے بعد, لیکن بڑی مشکل امیر المومنین تھے, یعنی امیر المومن یہ بھی مدعی ہیں یا ان کے اندر حس سے اقتدار پیدا ہو چکی ہے, امیر المومنین کو عبور کرنا آسان نہیں ہے. یعنی کس طرح سے اب لوگ امیر المومنین کو نظر انداز کریں اور کسی اور شخص پر ان کی نگاہ جا پڑے. پہلے مرحلوں میں ہوتا رہا, مثلا رسول اللہ کی رحلت کے بعد یہ کام ہو گیا, خوب اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ عبور کرنا امیر المومنین سے اتنا مشکل نہیں تھا, چونکہ رسول اللہ کی رحلت ایک بہت بڑا شاک تھا مسلمانوں کے لیے, آسان نہیں تھا وہ ماحول. اس سے فائدہ اٹھا لینا یہ ایک, یعنی کہہ سکتے ہیں کہ صورت سے انہوں نے کام لیا, فرصت سے بھرپور فائدہ اٹھایا. اس فرصت میں کوئی بھی کام ہو سکتا ہے کہ جب اتنا بڑا سانحہ رونما ہوا ہو اور سب کو اس کا دکھ اور غم ہو اور اس میں مبتلا ہوں, اور ایسے میں ایک حرکت انجام دی جائے کہ پہلے انصار نے شروع کی, بعد میں مہاجرین آ گئے, اس میں آ کر شامل ہو گئے. بظاہر جو کچھ ہوا, اب نہ پس پردہ کیا تھا, بظاہر جو کچھ ہوا, انصار نے سقیفہ میں میٹنگ بلائی اور اس میں سعد ابن عبادہ کو انہوں نے اپنا خلیفہ چن لیا. فیصلہ ہو چکا تھا, بعد میں مہاجرین پہنچے, اور یعنی سب سے پہلی فرصت طلبی یا فرصت شناسی انصار نے کی. چونکہ مہاجرین سب لگے ہوئے تھے رسول اللہ کے کفن و دفن و تدفین, اس میں انہیں پتا تھا کہ اس وقت شاک لگا ہوا ان کو اور اسی فرصت سے فائدہ اٹھا لیں. لیکن مہاجرین میں سے کچھ افراد جو اتنے شاک نہیں تھا ان کو, وہ فوراً پہنچ گئے اور جا کر ان کا فیصلہ باطل کر کے نیا فیصلہ کروا دیا. خوب امیر المومنین سے آسانی سے عبور کر گئے یہ لوگ. دوسری دفعہ بھی امیر المومنین سے عبور ہوا, چونکہ حالات ایسے تھے کہ امیر المومنین یا کہیں کہ خلفاء کے لیے میدان ہموار تھا. خلیفہ دوم نے وصیت کر دی کہ میرے بعد بہترین آدمی یہ ہیں, کہ چونکہ خلیفہ اول کے زمانے میں ہی یہ میدان ہموار ہو چکا تھا. خلیفہ دوم خلیفہ اول کے زمانے میں تقریباً ایک طرح سے نامزد ہو چکے تھے, فقط وصیت کے طور پر اعلان کرنا باقی تھا. ہر مسئلے میں ان کا کنٹرول تھا, یعنی تقریباً عملی طور پر خلیفہ دوم ہی خلیفہ اول کے زمانے میں اجرا کرتے تھے ساری چیزیں. خلیفہ اول بعنوان خلیفہ تھے, لیکن عملی کام سارا کنٹرول خلیفہ دوم کے ہاتھ میں تھا. خوب یہ ایک تاثر تھا کہ بعد میں یہی شخصیت ہیں. آسانی سے عبور کر لیا گیا. شورا میں بھی آسانی سے امیر المومنین سے عبور کر لیا گیا, چونکہ ایسی چونکہ تیسری دفعہ اب امیر المومنین سے عبور کرنا آسان نہیں تھا خلیفہ دوم کے بعد, لہذا شورا بنائی گئی اور شورا کے ایسے ڈھانچہ تشکیل دیا گیا جس میں بالآخر انہوں نے یا آسانی سے یا مشکل سے بالآخر امیر المومنین کو نظر انداز کر کے خلیفہ سیوم کو خلیفہ نامزد کر لیا. لیکن خلیفہ سیوم کے قتل کے بعد جو حالات بنے, ان میں اب نہ شورا ہے, نہ وصیت ہے, نہ رحلت رسول اللہ جیسے حالات ہیں. یہاں امیر المومنین سے عبور کرنا آسان نہیں تھا, چونکہ لوگوں کا رجحان زیادہ امیر المومنین کی طرف ہے. خب اس وقت ان لوگوں کے سامنے جو جن کے اندر حوس اقتدار و خواہش اقتدار پیدا ہو چکی ہے, سب سے بڑا معنی امیر المومنین ہے. امیر المومنین کے ساتھ انہوں نے ایک قسم کا کیوں کہ سمجھوتا کیا اپنی طرف سے کہ ہم ابھی امیر المومنین کے ساتھ اقتدار میں شریک ہو جاتے ہیں. یہاں شراکت کی حد تک انہوں نے قبول کیا, لیکن دیکھا جب شراکت بھی ممکن نہیں ہے, یہ خود مدعی خلافت تھے ہر دو, البتہ اور بھی تھے اس وقت مدینے میں, ان کے علاوہ بھی مدعیان خلافت موجود تھے کہ ہم اہل ہیں خلافت کے. لہذا خلیفہ سیوم جب قتل ہوئے تو زوجہ رسول نے مکہ میں یہ منتظر, یعنی انہیں باور تھا, یقین تھا, جب انہوں نے جو پہلے سے میدان ہموار کیا ہوا تھا سیاسی طور پر زوجہ رسول نے, وہ طلحہ کے لیے تھا, وہ مطمئن تھی کہ طلحہ کو خلیفہ بنایا جائے گا. لہذا جب انہوں نے سنا کہ خلیفہ سیوم قتل ہوئے ہیں, مکہ میں تھی, کسی نے جا کر جب انہیں خبر سنائی کہ خلیفہ سیوم قتل ہوئے, تو بہت خوشحال ہوئی, خوشی کا, چونکہ وہ بھی بہت نالاں تھی خلیفہ سیوم سے, اور شاید بدترین تعبیریں, سب سے زیادہ بدترین تعبیریں انہوں نے ہی استعمال کی, زوجہ رسول نے ہی خلیفہ سیوم کے لیے سب سے تم تعبیریں انہوں نے ہی استعمال کی ان کے بارے میں. جب انہیں خبر ملی تو بہت خوشحال ہوئی, اور اپنی خاص ادبیات میں جو ان کے انداز تھا گفتگو کا, اسی میں کہا کہ خدا کا شکر کہ فلاں مثلا ختم ہو گیا, اور پھر اس کے بعد کہا کہ بتاؤ کہ کس کو بنایا گیا ہے, یعنی ان کی جگہ کون آیا ہے. میرے ذہن میں ایسے ہے کہ بعض جگہ یہاں تک ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس ہوتی مٹھائی ہوتی یا وہ حلوہ ہوتا تو میں تیرا منہ میٹھا کرتی, یعنی اس طرح کے انہوں نے الفاظ استعمال کیے قتل خلیفہ کی خبر سننے کے بعد. اور متوقع یہ تھی کہ اب ان کے بعد جو شخصیت جس کی طرف لوگ آئے ہوں گے, یعنی ظاہر ہے طلحہ چونکہ دخیل بھی تھے قتل خلیفہ میں اور میدان بھی انہوں نے بنایا ہوا تھا, ان کی طرف جو رجوع کرتا تھا یہ بھی ان کو طلحہ کی طرف مائل کرتی تھی, لیکن عوامی ریلا کسی اور طرف چلا گیا. جب انہیں بتایا گیا کہ امیر المومنین کو خلیفہ بنایا گیا ہے, بہت سخت ناراض ہوئی اور کہا کہ اس سے بری خبر آج تک میں نے وصول نہیں کی. یہ ان کے الفاظ تھے کہ اتنی بد خبر پوری زندگی میں نے کبھی دریافت نہیں کی جتنی امیر المومنین کی خلافت کی خبر کے بارے میں انہوں نے کہا. یعنی جن کے لیے وہ اصلاً حاضر نہیں تھی ذہنی طور پر جس خبر کے لیے, وہی خبر ان کو مل گئی, وصول ہوئی. یعنی انہوں نے پہلے سے طلحہ کے لیے میدان ہموار کیا ہوا تھا, اور ہمیشہ زبیر کے ساتھ ان کی رشتہ داری بھی بنتی تھی. زبیر ان کے بہنوئی ہیں زوجہ رسول کے, زبیر کے ساتھ رشتہ داری بھی بنتی تھی اور اثر رسوخ بھی تھا زبیر کے اوپر ان کا. جنگ جمل میں بھی زبیر کے ساتھ ہمدردی ان کی بیشتر تھی, لیکن طلحہ کو انہوں نے اس طرح سے آمادہ کر کے میدان اقتدار کے لیے اتارا ہوا تھا, اور طلحہ باقاعدہ آمادہ تھے کہ خلافت کے لیے. بعض جگہ پر انہوں نے خود اظہار بھی کیا ہے اپنے استحقاق کا کہ ہم خلافت کے مستحق ہیں, لیکن ہم نے باوجود اپنے حقدار ہونے کے یا مستحق ہونے کے اور اپنی صلاحیت کے پھر بھی ہم نے ان کی حمایت کی ہے, لیکن انہوں نے ہم سے مشورے نہیں لیے یا ہمارے ہمیں اقتدار میں شامل نہیں رکھا. انہوں نے چند دفعہ امیر المومنین کے ساتھ ان کی اس طرح توتکار ہوئی ہے. یہ بس دوسرا سب سے بڑا عامل جس کی وجہ سے انہوں نے عہد کیا تھا ریاست طلبی کی وجہ سے, یعنی ریاست میں اقتدار میں شراکت کی وجہ سے, اور پیمان شکنی بھی اسی وجہ سے کی کہ ریاست میں شراکت ان کو نصیب نہیں ہوئی, اور یہ ریاست طلب انسان تھے, دونوں ریاست طلب تھے. البتہ عرض کیا کہ ان کے علاوہ بھی افراد تھے. ایک اور سبب ان کا کہ وہ البتہ بیعت کا سبب نہیں تھا لیکن بیعت شکنی کا سبب بنا, وہ کینہ تھا, حسد. روایت میں بھی ہے کہ امام معصومین سے, اب ظاہراً امام صادق علیہ السلام سے ہے یا میرے ذہن میں نہیں ہے دقیق روایت کیسے, کہ امام فرماتے ہیں کہ ہم سے بڑا محسود کوئی بھی نہیں ہے, ہم سے بڑھ کر محسود کوئی بھی واقع نہیں ہوا. محسود یعنی جس کے ساتھ حسد کیا گیا ہو, اور یہ مسلم چیز ہے کہ ائمہ اطہار کے ساتھ سب سے زیادہ حسد کیا گیا ہے. حاسدین نے جو مقام و منزلت و فضیلت اہل بیت کو حاصل تھی, اور خصوصاً ائمہ اطہار کو, بالاخص امیر المومنین کو, اسی وجہ سے امیر المومنین سخت حسد کا شکار تھے. دشمنی اور کینہ لوگوں کے دلوں میں بھرا ہوا تھا امیر المومنین کی نسبت, اور وجہ یہ ہوتی تھی کہ ہر جگہ امیر المومنین باعث بنتے تھے کہ یہ پیچھے رہ جائیں یا دوسرے نمبر پہ آ جائیں یا دوسرے تیسرے نمبر پہ, بلکہ حتیٰ کسی کھاتے میں شمار نہ ہو. ان کی تحقیر ہوتی تھی, یعنی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہماری تحقیر ہوئی ہے. امیر المومنین کو ہمیشہ اپنے لیے سمجھتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہم کسی اس زمرے میں شمار نہیں ہوتے, لہذا کوٹ کوٹ کے حسد ان کے دلوں کے اندر بھرا ہوا تھا. بنو امیہ اس میں پیش پیش تھے, حسد سے بڑھ کر کینہ و دشمنی اور نفرت تک ان کے دلوں میں بھری ہوئی تھی. لیکن بنو امیہ کے علاوہ بھی بعض افراد ایسے تھے صحابہ رسول اکرم میں جن کے دلوں میں شدید حسد تھا امیر المومنین کی نسبت. از جملہ انہی کے اندر, انہی دو افراد کے اندر, یا ان کے ساتھ جو دوسرے ساتھی پیمان شکن تھے, ایک بڑا سبب پیمان شکنی کا حسادت تھی. کیوں بیعت کی انہوں نے؟ خوب ظاہر ہے کہ حسود آدمی ظاہر نہیں کرتا اپنے حسد کو اس طرح سے کہ اپنی شخصیت بھی ساتھ بنانا چاہتا ہے, یعنی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے کوئی باک نہیں ہے. بیعت تو ابن ملجم نے بھی کی امیر المومنین کے ہاتھ پر, خوارج نے بھی کی, بعد میں امیر المومنین کو قتل بھی کیا, بیعت بھی کی امیر المومنین کے ہاتھ پر انہوں نے بھی کی, لیکن بیعت کرتے ہوئے بھی اپنی حسادت انہوں نے ظاہر کی, وہ فلفور حسد ان کا نمایاں ہونا شروع ہوا. حسادت نہ مال دنیا یا اس حوالے سے دیکھ کر, فضائل امیر المومنین کے ساتھ ان کو حسد تھا, شدید حسد تھا. فضائل سے مراد یعنی کمالات, صفات کمالیہ امیر المومنین کے اندر. نقطۂ ضعف نہیں تھا امیر المومنین کے اندر, کمزور نقطہ کوئی بھی نہیں تھا امیر المومنین کے اندر. وہ چیزیں جو ان کے اندر بہت برجستہ و نمایاں تھیں امیر المومنین کے اندر, ان کا شائبہ تک موجود نہیں تھا. اس وجہ سے امیر المومنین سے حسد کرتے تھے, نہیں چاہتے تھے کہ امیر المومنین ایک کامیاب حکومت کریں یا حالات پر قابو پا لیں, اور احترام امیر المومنین کا لوگوں کے دلوں میں بڑھ جائے, اور اندرونی شورشیں ختم کر کے امیر المومنین کا مقام جو خدا نے مقرر کیا ہے وہ مل جائے امیر المومنین کو. حاسد متوجہ ہوتا ہے کہ یہ مقام خدا نے دیا ہے ان کو, لیکن حسد اس کے بس کی بات نہیں ہے. اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں رسول اللہ کو بھی حکم ہوا ہے کہ آپ حاسد کے حسد سے اور اس کے شر سے پناہ مانگیں. معصوم کو کہا گیا کہ پناہ مانگیں, حاسد نقصان پہنچا سکتا ہے معصوم کو, اس کے شر سے پناہ مانگے. لہذا حاسدین نے معصومین کے ساتھ بہت ناروا سلوک کیا, حتیٰ بعض اپنے خاندان کے ہی افراد تھے حسادت کرتے تھے, جیسے بعض دیگر مباحث میں گزرا ہے امام صادق علیہ السلام کے ساتھ حسد تھا ان لوگوں کا, امام رضا علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا. شدید ترین حسد کا شکار اگر ان کے واقع ہوئے تو حضرت امام جواد علیہ السلام, اپنے ہی خاندان کے افراد کی طرف سے مورد حسد واقع ہوئے. پہلے نمونہ ذکر کیا ہے حسادت کا, حضرت امام صادق علیہ السلام کے ساتھ باس حکومت اسلامی میں, کہ باس سادات نے ہی امام صادق علیہ السلام کے ساتھ شدید ترین حسد کیا, یا امام رضا علیہ السلام کے ساتھ اپنے بھائیوں نے حسد کیا اور مشکلات کا شکار کیا. اور ایک وجہ دیگر ان کی جہالت تھی کہ جس کو امیر المومنین علیہ السلام نے ذکر کیا ہے, صفاحت. جہالت بمعنی صفاحت ہے, کہ ظاہر نبی وقت تمام ہے, اس کو بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے. وصلی اللہ علیہ وسلم.